له فقد ضل وغوى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. وقد قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: فضل عائشة على سائر النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. محترم ومكرم سامعين حضرات، آج کی اس نشست کے لیے جو آپ نے موضوع دیا ہے وہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت کے تعلق سے ہے. ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پیاری اور محبوب بیوی تھی. اور ان کی سیرت اور فضیلت کے حوالے سے کتاب و سنت اور صحیح اسلامی تاریخ میں بہت کچھ وارد ہے. جو ایک بہت ہی اعلی اور اشرف خاندان کی خاتون تھیں، جن کے والد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے، جن کا نام عبداللہ بن عثمان تھا اور ابو بکر ان کی کنیت تھی، اور ان کے القاب صدیق، صاحب الغار، عتیق وغیرہ وارد ہیں، جنہیں یہ شرف حاصل تھا کہ انہوں نے مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا. اور یہ جو عشرہ مبشرہ صحابہ ہیں، دس جن کو جنت کی بشارت دی گئی، ان میں سے بیشتر صحابہ ان کے ذریعے اسلام لائے. ابتداء اسلام میں جنہوں نے اپنے مال سے سات غلاموں کو خرید کر آزاد کیا، جن میں بلال حبشی اور عامر بن فہیرہ جیسے غلام تھے. ہجرت کی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے اور غار ثور میں آپ کے ساتھ تھے. قرآن حکیم میں اسی حوالے سے ان کی صحابیت کا ذکر ہے, اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا, جنگ تبوک کا جھنڈا آپ کے ہاتھ میں تھا اور اسلام کا پہلا حج انہی کی قیادت میں ہوا, اور پھر سب سے بڑا شرف یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرض الموت میں اپنی زندگی میں انہیں امامت کا حکم دیا. نبی علیہ السلام کے بعد تین جھوٹے نبی پیدا ہوئے, اسود عنسی, مسیلمہ کذاب اور طلحہ الاسدی. ان کے ساتھ قتال کا شرف آپ کو حاصل ہوا اور آپ کے زمانے میں دور خلافت میں عراق فتح ہوا اور کچھ شام کے علاقے فتح ہوئے. مانعین زکات سے آپ نے قتال کیا اور یہاں تک کہا کہ اگر یہ ایک رسی بھی روک لیں گے تب بھی ان سے قتال کروں گا. بقول امام علی ابن مدینی رحمہ اللہ, ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس موقع پر جس استقامت کا مظاہرہ کیا تو یہ ان کا پوری امت پر احسان. جنہیں یہ شرف حاصل ہے کہ وہ نبی علیہ السلام کے خلیفہ تھے, بقیہ خلفاء کا لقب امیر المؤمنین تھا اور ان کا لقب خلیفہ رسول اللہ تھا, تو اس ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی یہ بیٹی ہیں اور جن کی ماں ام رومان رضی اللہ عنہا بہت زیادہ عزت اور فضیلت کی مستحق. چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ام رومان کے بارے میں فرمایا کرتے تھے, من سرہ ان ينظر الى امرأة من الحور العين فلينظر الى ام رومان, کہ جس شخص کو یہ شوق ہو کہ وہ جنت کی حور دیکھے تو وہ ام رومان کو دیکھ لے. اور جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام رومان کی تدفین کی, ان کو قبر میں دفن کیا, تو آپ نے یہ الفاظ کہے تھے, اللہم لا یخفى علیک ما لقیت ام رومان فیک وفی رسولک, اے اللہ تجھ سے مخفی نہیں, تو جانتا ہے کہ ام رومان کو دین کی راہ میں کتنی تکلیفیں اٹھانی پڑی. تو اس عظیم ماں کی یہ بیٹی ہیں, تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جن کے والد, اور ام رومان بنت عامر جن کی والدہ, عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے دو تین سال بعد پیدا ہوئی مکہ مکرمہ میں, اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت سے قبل ان سے نکاح کیا جبکہ ان کی عمر 6.5 اور 7 سال تھی تقریبا. ابو عبیدہ جو ایک محدث گزرے ہیں ان کے قول کے مطابق ہجرت سے 2 سال قبل نبی علیہ السلام نے نکاح کیا. باقاعدہ رخصتی عمل میں آئی. اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے خلوت فرمائی تو اس کی تاریخ شوال کا مہینہ اور سن 2 ہجری, جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر سے لوٹے تھے. اس تاریخ میں اختلاف بھی ہے, لیکن بہت سے علماء اور مورخین اور محدثین نے اسی قول کو ذکر کیا. عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بہت بڑی محدثہ اور فقیہ اور عالمہ تھی, چنانچہ انہوں نے علم حدیث براہ راست مشکات نبوت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کیا اور آپ سے بہت سی حدیثیں روایت کی. آپ کی جملہ احادیث جو آپ نے نبی علیہ السلام سے روایت کی ان کی تعداد 2210 ہے. اور یہ ایک بڑی تعداد ہے. ان 2210 احادیث میں 174 حدیثیں بخاری مسلم میں ہیں اور صرف بخاری میں 54 حدیثیں اور صرف مسلم میں 67 حدیثیں اور باقی احادیث دیگر کتب کے اندر موجود ہیں. تو گویا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے براہ راست نبی علیہ السلام سے 2210 حدیثیں روایت کی. اور یہ ایک بڑا وسیع علم ہے, ایک وسیع ذخیرہ ہے جو انہوں نے نبی علیہ السلام سے روایت کی. اسی لیے پیغمبر علیہ السلام کی ایک حدیث ہے کہ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بهما, تمہارے بیچ دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں, جب تک ان دونوں کو تھامے رہو گے گمراہ نہیں ہوگے. کتاب اللہ, ایک اللہ کی کتاب ہے, اور ایک حدیث میں سنت کے لفظ ہیں اور ایک حدیث میں اہل بیت کے لفظ ہیں. اللہ کی کتاب اور میرے گھر والے, میرے اہل بیت. اور ظاہر ہے کہ اہل البیت میں سب سے اول جو شمار ہے وہ بیویوں کا ہوتا ہے. اور نبی علیہ السلام کا یہ فرمانا کہ میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں, جب تک ان دو چیزوں کو تھامے رہو گے گمراہ نہیں ہوگے, کتاب اللہ اور میرے اہل بیت, تو یہ اس لیے اہل البیت نے اور خاص طور پر نبی علیہ السلام کی بیویوں نے اور خاص طور پر عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے نبی علیہ السلام کا بہت سا علم امت تک پہنچایا. آپ سے بہت کچھ سنا, بہت کچھ آپ کے عمل دیکھے, بلکہ گھر کے سارے امور تقریباً بیان کیے نبی علیہ السلام کے. نبی علیہ السلام کی رات کے سارے امور بیان کیے. تو گویا آپ کے علم کا حصہ جو آپ کے گھر کے متعلق تھا وہ احاد المومنین نے دیکھا اور بیان کیا. اور ان میں سے زیادہ علم عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا ہے. تو یہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی ایک بڑی فضیلت کی دلیل ہے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے کچھ علم بعض صحابہ سے بھی سنا, جن میں حمزہ بن عمر الاسلمی اور سعد بن ابی وقاص, عمر بن خطاب اور خدا آپ کے والد ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ, جبکہ سماع حدیث میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے بہت سے شاگرد, بڑے بڑے صحابہ اور بڑے بڑے تابعین, اور امام مزی رحمہ اللہ نے تہذیب الکمال میں ایک لمبی فہرست پیش کی ہے ان کے تلامذہ کی, ان کے شاگردوں کی, جیسے ابراہیم بن یزید التیمی, ابراہیم النخعی, اسود بن یزید النخعی, جبیر بن نفیر, حسن بصری اور حمزہ بن عبداللہ بن عمر بن خطاب. اس کے علاوہ خبیب بن عبداللہ بن زبیر بن عوام, ایک لمبی فہرست, زکوان ابو صالح اور زکوان ابو عمر جو عائشہ کا غلام تھا, ربیعہ بن عمر الجرشی یہ صحابی بھی تھے, زرارہ بن اوفا, ذر بن حبیش الاسدی, اس طرح صائب بن یزید, سعد بن ہشام بن عامر, سعید بن جبیر اور سعید المقبری, سعید بن مسیب, اس طرح شریح النخعی, ابو وائل شقیق الاسدی اور طاووس بن کیسان, طلحہ بن عبداللہ بن عثمان اور عامر بن سعد, عامر الشعبی, یہ بڑے بڑے نام ہیں. اس طرح عبداللہ بن شداد, عبداللہ بن عامر بن ربیع. تو ایک لمبی طویل فہرست ہے ان محدثین کی جنہوں نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے علم حاصل کیا. عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں ابو موسیٰ الاشعری کے بیٹے ابو بردہ فرماتے ہیں, بلکہ ابو موسیٰ الاشعری کا اپنا قول ہے کہ ما اشکر علینا اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حدیث قط فسألنا عائشة عنه إلا وجدنا عندها منه علما, کہ ہم پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث اگر مشکل ہوتی یا سمجھ میں نہ آتی یا اس کا کوئی حصہ ہمیں معلوم نہ ہوتا تو ہم عائشہ صدیقہ سے رجوع کرتے اور ان کے پاس اس حدیث کے بارے میں علم ہوتا اور وہ ہماری مشکل کو حل کر دیا کرتی تھی. اسی طرح قبیصہ بن زعیب جو عائشہ صدیقہ کے شاگرد ہیں وہ فرماتے ہیں کہ کانت عائشہ تو اعلم الناس, عائشہ رضی اللہ عنہا سب سے بڑی عالمہ تھی, یسألہ الاقابر من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, نبی علیہ السلام کے بڑے بڑے صحابہ ان سے سوال کیا کرتے تھے. امام عامر الشعبی فرماتے ہیں کہ ان کے خاص شاگرد مسروق جب عائشہ صدیقہ سے کوئی حدیث بیان کرتے یا ان کی کوئی بات بتاتے یا ان سے حدیث نقل کرتے تو یوں فرماتے کہ حدثتنی الصدیقہ بنت الصدیق حبیبۃ حبیب رسول اللہ حبیب اللہ المبرأۃ من فوق سبع سماوات, کہ مجھے یہ حدیث سنائی صدیقہ نے جو سچی ہیں اور صدیق کی بیٹی نے ابو بکر صدیق کی بیٹی, اور حبیبہ تو حبیب اللہ, اور وہ اللہ کے محبوب کی محبوب ہے, اللہ کے محبوب کی پیاری یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی, المبرأة من فوق سبع سماوات, جن کی برات ساتویں آسمان سے آئی, بلکہ ساتوں آسمان کے اوپر سے آئی اللہ رب العزت کی طرف سے. جب قوم نے ان پر الزام لگایا تو اللہ رب العزت نے ان کی برات نازل فرمائی. اس طرح عطاء بن ابی رباح کا قول ہے کہ کانت عائشہ تو افقہ الناس, کہ عائشہ رضی اللہ عنہ سب سے بڑی فقیہ تھی, وہ اعلم الناس سب سے بڑے عالم تھے, وہ احسن الناس رأیا اور سب سے عمدہ رائے کی مالک تھی. امام زہری کا قول ہے لو جمع علم عائشہ الى علم جميع ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم وعلم جميع النساء لكان علم عائشہ افضل. اگر عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا علم اور نبی علیہ السلام کی تمام بیویوں کا علم اور امت کی تمام عورتوں کا علم جمع کر لیا جائے تو عائشہ صدیقہ کا علم ان سب سے افضل ہوگا. اس لیے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا طلب علم میں بڑی حریص تھیں اور انہوں نے علم حاصل کیا. حافظ ابن قیم رحمہ اللہ نے یہ جلال الافہام میں ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ عنہا اور عائشہ رضی اللہ عنہا نے تقابل کیا ہے کہ دونوں میں کون افضل ہے. اور ایک لمبی بحث کی, پھر فرماتے ہیں کہ میں نے اس بارے میں اپنے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے پوچھا, تو شیخ الاسلام نے فرمایا کہ اصل بات یہ ہے کہ عائشہ اور خدیجہ دونوں کے لیے ایک ایک مستقل فضیلت ہے. خدیجہ کی فضیلت یہ ہے کہ انہوں نے نبی اسلام کا ساتھ دیا اول اسلام میں, نبی اسلام کو تسلی دینا, نبی اسلام کی ثابت قدمی فرمانا, نبی اسلام پر مال خرچ کرنا اور اس راہ میں تکلیفیں اٹھائیں اور نبی اسلام کو تسلی دی, تو ان کو جو فضیلت حاصل ہے وہ یہ ہے کہ اول اسلام میں, آغاز اسلام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انہوں نے ساتھ دیا, اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے نبی اسلام کا ساتھ دیا اواخر اسلام میں, ان کی عمر کے آخری حصے میں, اور ان کے ساتھ دینے کا جو سب سے اہم نقطہ ہے وہ یہ ہے انہوں نے نبی علیہ السلام سے دین سیکھا اور دین کو باقاعدہ آگے پہنچانے کا فریضہ انجام دیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو آگے منتقل کیا. اس لیے ان کے سینکڑوں شاگرد ہیں جنہوں نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے نبی علیہ السلام کا علم حاصل کیا. تو گویا ان کی بھی فضیلت ہے اور ان کی بھی فضیلت ہے. ان کے مناقب کا تعلق آغاز اسلام سے اور انہوں نے بڑا ساتھ دیا نبی اسلام کا, حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے جنت میں خدیجہ کا گھر دیکھا جو ایک ہی موتی سے بنا ہوا, من قصب لا صخب فیہ ولا نصب, ایک ہی موتی کا ان کا پورا محل بنا ہوا اور جس میں کوئی شور اور کوئی کسی قسم کا فساد نہیں. اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ان کی شان میں بہت سے نصوص وارد ہوئے اور نبی علیہ السلام کی بہت سی احادیث ہیں. مثال کے طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المنام ثلاث ليال. اے عائشہ میں نے تم سے شادی سے قبل تمہیں خواب میں تین بار دیکھا اور اس طرح دیکھا کہ جبریل امین تمہیں ایک ریشم کے کپڑے میں ڈھانپ کر میرے پاس لائے اور مجھ سے کہا کہ ہاذہ امرأتک, یہ آپ کی بیوی, فاکشف عن وجہ کی. میں نے وہ ریشم کا رومال تینوں بار ہٹایا, فاذا ہی انت, وہ تم ہوتی تھی. تینوں بار میں نے تمہیں دیکھا. امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو نقل کیا ہے کتاب النکاح میں اور اس پر باب قائم کیے کہ النظر الی المرأة قبل التزویج, کہ نکاح سے پہلے عورت کو دیکھنا, نکاح سے پہلے منگیتر کو دیکھنا. اس حدیث سے استدلال کیے کیونکہ انبیاء کا خواب بھی وحی ہوتا ہے اور اللہ رب العزت نبیوں کو بیداری میں بھی بچاتا ہے غلط نگاہوں سے اور نیند میں بھی بچاتا ہے. تو اللہ رب العزت نے تین بار خواب میں آپ کو عائشہ دکھلائیں, جس سے یہ استدلال ہو سکتا ہے کہ نکاح سے قبل بیوی کو دیکھا جا سکتا ہے. تو یہاں فضیلت کا پہلو یہ ہے کہ سنن ترمذی میں اور صحیح ابن حبان میں روایت ہے کہ جبریل نے تینوں بار یہ فرمایا کہ ہاذہ زوجتک فی الدنیا والآخرہ, یہ آپ کی بیوی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. تو یہ بہت بڑی شان ہے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو یہ اطلاع دی گئی, یہ خبر دی گئی کہ وہ ان کی بیوی ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور بعض احادیث میں نبی علیہ السلام کا فرمان بھی ہے, الاستعاذ وغیرہ میں ابن عبد البر نے وہ حدیث نقل کی ہے کہ عائشہ تو زوجتی فی الجنہ, کہ عائشہ صدیقہ جنت میں بھی میری بیوی ہوگی. ان کی شان میں اور بھی بہت سی حدیث ہیں. مثال طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, لا تؤذوننی فی عائشہ فإنه والله ما نزل علی الوحی وانا فی لحاف منکن غیرها. فرمایا کہ عائشہ کے بارے میں مجھے تکلیف نہ دیا کرو, ان کی میرے سامنے کوئی غیبت نہ کرو یا ان پر کوئی طعن نہ کرو, تشنیع نہ کرو, اس لیے کہ عائشہ صدیقہ کو یہ مقام حاصل ہے کہ میں اور وہ ایک ہی لحاظ میں ہوتے اور اس حال میں بھی جبریل امین وہی لے کر آتے. یہ عائشہ کو یہ شرف حاصل ہے کہ ہم دونوں ایک ہی لحاظ کے نیچے ہوتے, ایک ہی کمبل کے نیچے ہوتے اور جبریل امین وہی لے کر آتے. اور جبریل امین ایک دفعہ وہی لے کر آئے, جب واپس گئے تو فرمایا کہ عائشہ آج جبریل امین تم کو سلام کہہ کر گئے. ان جبریل یقرا علیک السلام, جبریل تم کو سلام کہہ کر گئے. عائشہ نے فرمایا کہ وہ علیہ السلام و رحمت اللہ, ان پر بھی سلامتی اور اللہ کی رحمت. ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ رضی اللہ عنہا سے یہ بات پوچھی, اے بنیتو الست تحبین ما احب, اے میری بیٹی کیا تمہیں وہ چیز پسند ہے جو مجھے پسند ہے؟ انہوں نے عرض کی کہ جی ہاں کیوں نہیں. تو آپ سنا کہ فاحبی ہاذہ, پھر اس سے محبت کرو, عائشہ کی طرف اشارہ کر کے کہ چونکہ مجھے عائشہ سے محبت ہے تم بھی اس سے پیار کرو, اس سے محبت کرو. اور ایک اور حدیث صحیح بخاری میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی روایت سے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, کامل من الرجال کثیر, بہت سے مرد کامل ہوئے, بلم یکمل من النساء, اور عورتیں بہت کم کامل ہوئیں. عورتیں ان میں مریم بنت عمران ہیں اور آسیہ ہے فرعون کی بیوی. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وفضل عائشہ علی سائر النساء کفضل السعید علی سائر الطعام. اور عائشہ کی فضیلت, عائشہ کا مقام تمام عورتوں پر ایسا ہے, اتنا ہے جیسے سرید کھانے کی فضیلت تمام کھانوں پر. سرید کھانا اللہ کے نبی کو بڑا پسند تھا, اور وہ کھانا یہ ہے کہ شوربہ, شوربے میں روٹی کے ٹکڑے آپ ڈالتے بھگوتے, اور جب وہ اچھی طرح نرم ہو جاتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تناول فرماتے, اس کھانے کو سرید بولتے ہیں, اور یہ اللہ کے پیغمبر کو بہت پسند تھا. فرمایا کہ جس طرح سرید تمام کھانوں سے زیادہ بہتر اور لذیذ اور افضل ہے, اس طرح عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی فضیلت اور فوقیت تمام عورتوں پر. ایک اور حدیث میں عمرو بن عاص نے اللہ کے پیغمبر سے پوچھا من احب الناس الیک یا رسول اللہ, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ آپ کو محبت کس سے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ سے. انہوں نے پوچھا کہ مردوں میں سے کس سے؟ فرمایا کہ عائشہ کے باپ سے, ابو عائشہ کے باپ سے. یہ تمام احادیث عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی فضیلت پر دلالت کرتی ہیں. نبی علیہ السلام کو آپ سے ایک خصوصی محبت تھی, ایک پیار تھا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ مداعبت بھی کرتے, جیسا کہ بعض احادیث میں عائشہ صدیقہ اور نبی علیہ السلام کا مدینے سے باہر کھلی فضا میں دوڑ کے مقابلے کا ذکر آتا. عید کے دن جب حبشی مسجد میں کھیلا کرتے تو نبی علیہ السلام عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو پردے میں رکھ کر انہیں وہ کھیل دکھایا کرتے تھے, اور جب تک عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اللہ کے پیغمبر کے مبارک کندھے سے اپنا چہرہ ٹکائے دیکھتے رہتی, اللہ کے پیغمبر ان کے لیے کھڑے رہتے. تو یہ تمام حدیثیں ان کی فضیلت پر دلالت کرتی. جس وقت آیت تخییر اتری, اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ اپنی عورتوں سے تم پوچھو کہ تمہیں کیا چاہیے. اگر تمہیں دنیا کی زینت چاہیے اور سونا چاندی چاہیے تو چونکہ وہ میرے پاس نہیں ہے تو میں تمہیں فارغ کر دیتا ہوں, اور اگر تم کو اللہ اور اس کا رسول چاہیے تو پھر جو حالت ہے فقر کی اور تنگی کی اس میں گزارا کرنا پڑے گا, اور اس میں آخرت میں اجر عظیم ہے. کہ اللہ نے حکم دیا کہ اپنی بیویوں سے ایک ایک سی بات پوچھو, اور اگر وہ دنیا کی زیب و زینت چاہتی ہیں تو پھر ان کو دنیا کی زیب و زینت کے لیے فارغ کر دو, اور اگر وہ اللہ اس کے رسول کو چاہتی ہیں تو پھر ان کو اسی صورتحال میں رہنا پڑے گا اور گزارا کرنا پڑے گا. تو حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے اقتدا کی, ان سے پہلے پوچھا, اور کن الفاظ میں پوچھا؟ انی ذاکر لک امرا فلا علیک الا تستعجلی حتی تستعمری ابویک, کہ میں تم سے ایک بات کرنے والا ہوں, تم فیصلے میں جلدی نہ کرنا اور اپنے ماں باپ سے مشورہ کر لینا, ماں باپ سے پوچھ لینا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پوچھنے کا انداز آپ دیکھیے کہ تم جلدی نہ کرنا فیصلے میں, اس کا معنی نبی علیہ السلام کو اس سے محبت تھی اور نبی علیہ السلام ان کا فراق نہیں چاہتے تھے. اور پھر ساتھ یہ فرمانا کہ اپنے ماں باپ سے پوچھ لینا, اس بات کی دلیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے محبت کرتے تھے, کیونکہ ماں باپ مشورہ کیا دے سکتے ہیں, وہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جانیں اور اپنا مال سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار تھے. چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آیت تخییر پڑی تو عائشہ صدیقہ کیا جواب دیتی؟ ففی ایہا استعجلا بغیہ, کیا میں اس بارے میں اپنے ماں باپ سے پوچھوں؟ فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة. مجھے دنیا کی زیب و زینت نہیں چاہیے, مجھے تو اللہ چاہیے اور اللہ کا رسول چاہیے اور آخرت کا گھر چاہیے. نبی علیہ السلام اس جواب سے بہت خوش ہوئے. اور جب باقی بیویوں سے بھی اللہ کے نبی نے پوچھا تو انہوں نے بھی وہی جواب دیا جو عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے جواب دیا. عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جن کو بڑے خصائص حاصل تھے, نبی علیہ السلام کا علم حاصل کیا اور انہیں یہ شرف حاصل ہے کہ ایک بہت بڑا شرعی حکم تیمم کی آیتیں جو نازل ہوئی, تو یہ بھی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے مناقب میں شمار ہوتی جنہیں یہ خصوصیت حاصل ہے کہ جب ان پر قوم نے الزام لگایا تو اللہ رب العزت نے باقاعدہ آسمان سے وحی اتار کے ان کو بری کیا. اور جو وحی اتاری وہ مستقل قرآن بن گئی جو قیامت تک پڑھی جائے گی منبر و محراب میں. عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ وَأَيْمُ اللَّهِ لَأَنَا كُنْتُ أَحْقَرُ فِي نَفْسِ وَأَصْغَرُ شَأْنًا مِنْ أَنْ يَنزِلَ اللَّهُ فِيَّ قُرْآنًا, کہ اللہ کی قسم میں اپنے آپ کو بہت چھوٹا سمجھتی تھی کہ میرے بارے میں اللہ قرآن اتارے گا. میں تو سمجھتی تھی کہ میں بری ہوں اس تہمت سے, اور ہو سکتا اللہ رب العزت اپنے پیغمبر کو خواب دکھا دے یا کوئی اور اشارہ فرما دے, لیکن میں اس قابل اپنے آپ کو نہیں سمجھتی تھی کہ اللہ رب العزت میرے بارے میں قرآن اتارے گا اور وہ قرآن قیامت تک پڑھا جائے گا. چنانچہ اللہ رب العزت نے قرآن اتارا. اور وہ قرآن اب تک پڑھا جا رہا ہے اور قیامت تک پڑھا جائے گا نمازوں میں, مساجد میں اور محرابوں میں, ممبروں پر قیامت تک پڑھا جائے گا. جو شخص یہ قرآن پڑھے گا, الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات, وہ یقینا امہات المؤمنین, اور خاص طور پر عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی فضیلت کا اعتراف کرے گا. کیونکہ اللہ فرماتا ہے کہ پاکیزہ اور طیب عورتیں پاکیزہ اور طیب مردوں کے لیے ہیں, اور پاکیزہ اور طیب مرد پاکیزہ اور طیب عورتوں کے لیے ہیں. اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے فخر کے لیے بات کافی ہے کہ وہ اللہ کے نبی کی بیوی تھی, اور اللہ کے نبی سے بڑھ کر طیب اور پاکیزہ کون ہو سکتا. وہ ازواج امہاتہم, یہ ان کا شرف ہے کہ نبی علیہ السلام کی بیویاں پوری امت کی مائیں ہیں. تو اس تمام فضیلت کی اساس کیا ہے؟ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا عالم ہونا, فقیہ ہونا, جیسا کہ امام زاہوی رحمہ اللہ تاریخ الاسلام نے فقیہۃ النساء الامہ ان کو لکھا کہ اس امت کی عورتوں کی وہ فقیہ ہیں, سب سے بڑی عالم اور محدثہ ہیں جنہوں نے ایک وسیع ذخیرہ اللہ کے پیغمبر سے روایت کیا. علماء نے لکھا کہ اس سے بڑی ان کے علم کی مثال کیا ہو سکتی کہ ان کی لونڈی بریرہ بذات خود ایک محدثہ تھی. اور عبد الملک بن مروان جو مسلمانوں کے والی اور خلیفہ بنائے گئے, ان کا قول ہے کہ بریرہ ایک دفعہ مجھے ملی اور مجھ سے کہا کہ میں تم میں ایسی خصائل دیکھتی ہوں کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ تمہارے سر پہ آگے چل کر بادشاہت کا تاج پہنایا جائے گا. اگر تم اس امر کے والی بنے تو خون بہانے سے بچنا, کیونکہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اللہ رب العزت اس شخص کو جو جنت کی طرف جا رہا ہوگا, حتیٰ کہ جنت کے دروازے پر پہنچ جائے گا, وہاں سے دھکے دے کر دور ہٹا دے گا, اس لیے کہ اس نے اپنے کسی بھائی کا کسی مسلمان کا نا حق خون بہایا تھا کتنا منہ کے گھونٹ کے برابر اتنا تھا خون بہانے پر. اللہ رب العزت جب وہ جنت کی طرف جا رہا ہوگا تو جنت کے دروازے سے دھکے دے کر اس کو وہاں سے بگڑا دے گا اور دور کر دے گا. تو یہ بریدا کون ہے؟ عائشہ صدیقہ کی لونڈی, ان کی خادمہ. تو وہ اس قابل تھیں کہ امت کے ولات اور بادشاہوں کو نصیحت کر رہی, نصیحتیں کر رہی. تو اس سے آپ اندازہ کریں کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا اپنا علم کتنا گہرا ہوگا. اللہ رب العزت نے وہ تمام خصائل خیر آپ کو عطا فرمائے تھے جو ایک عورت کی زینت ہوتے. انہوں نے نبی علیہ السلام کے ساتھ مل کر جہاد میں بھی حصہ لیا. انس بن مالک کا بیان ہے, صحیح بخاری میں یہ حدیث ہے کہ لقد رأيت عائشة بنت أبي بكر وأم سليم وإنهما لمشمرتان أرى خدم سوقهما تنقضان القرب على متونهما تفرغانه في أفواه القوم. کہ میں میدان احد میں نے عائشہ صدیقہ کو دیکھا اور ام سلیم کو دیکھا کہ انہوں نے اپنے کپڑوں کو اوپر اٹھایا ہوا ہے تاکہ بھاگتے ہوئے کپڑوں سے اٹک کر گر نہ جائیں, اور اتنے وہ اٹھے ہوئے تھے کہ ان کی جو پنڈلی کا زیور ہے جو پاؤں کے قریب ہوتا ہے وہ نظر آ رہا تھا, اور مشکیزیں ان کی کمروں میں ہیں کمروں کے اوپر, اور وہ پانی سے بھرے ہوئے بھر کے لاتی, اور جو زخمی اور پیاسے مجاہدین ہوتے ان کے منہ میں وہ انڈیلتی اور ان کو پانی پلاتی. بلکہ جنگ بدر کا جو جھنڈا اللہ کے نبی نے تیار کیا وہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی چادر سے آپ نے بنایا تھا. اس کے علاوہ سخاوت اور جود کی بڑی مثالیں نہیں تھیں ان کی زندگی میں. عروہ بن زبیر کا بیان ہے کہ میں نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو دیکھا, انہوں نے ایک دن 70,000 درہم اللہ کی راہ میں خرچ کی, اور ایک دفعہ عبداللہ بن زبیر نے ان کو بطور ہدیہ 1,00,000 درہم بھیجے. فرماتے ہیں کہ شام کا سورج ڈوبنے سے پہلے انہوں نے وہ سارے درہم تقسیم کر دی. اس دن ان کا روزہ تھا, سارے درہم تقسیم کر دی, اور جب افطار کا وقت ہوا تو لونڈی سے کہا, خادمہ سے کہا کہ ہمیں افطاری کے لیے کچھ پیش کرو. تو وہ چند ٹکڑے روٹی کے اور تھوڑا سا تیل لے کر آ گئی کہ صرف یہی گھر میں ہے, اور خادمہ نے کہا کہ کاش 1 درہم آپ نے بچا لیا ہوتا کہ کم از کم اس کا گوشت آ جاتا اور وہ آپ کو افطاری کے لیے پیش کر دیا جاتا. تو آپ نے عائشہ صدیقہ نے فرمایا کہ اگر تم اس وقت مجھے بتا دیے تو ہو سکتا ہے میں بچا لیتی 1 درہم. تو یہ ان کی سخاوت کی مثال ہے کہ 1,00,000 درہم ایک دن میں سارا تقسیم کر دیا. صحیح بخاری میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی فضیلت کے حوالے سے میں نے یہ حدیث پڑھی, اور یہ معمولی بات نہیں, یہ بڑی زبردست فضیلت ہے, اور اللہ رب العزت یہ بہت کم لوگوں کو توفیق دیتا ہے, اور وہ ہے دل کا پاک اور صاف ہونا ہر قسم کے کینے سے, ہر قسم کے بغض سے, عداوت سے. چنانچہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیت اللہ کا طواف کر رہی تھی اور ان کے ساتھ ام حکیم بنت خالد اور ام حکیم بنت عبداللہ تھی, وہ بھی ان کے ساتھ بیت اللہ کا طواف کر رہی تھی. وہ دونوں گفتگو کرتے ہوئے حسان ابن ثابت کو برا بھلا کہہ ابن ثابت وہ صحابی ہے جس کا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر تہمت لگانے میں ایک نمایاں کردار تھا. وہ اس واقعے میں پیش پیش تھا, اس نے عائشہ صدیقہ کو تکلیف دی تھی, اللہ کے نبی کو تکلیف دی تھی. تو انہوں نے طواف کرتے ہوئے حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ کو برا بھلا کہہ دیا. عائشہ صدیقہ نے فرمایا کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ انہوں نے کہا کہ اس کا بڑا گھرانا کردار جو اس نے ام المومنین پر تہمت لگائی. عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ مجھے تو اللہ کی ذات سے یہ امید ہے کہ اللہ رب العزت ان کو جنت میں داخل کر دے گا ان کے اس شعر کی وجہ سے. وہ نبی اسلام کے شاعر تھے, مشرقین مکہ جو نبی اسلام کی مذمت میں شعر کہتے ان کا جواب دیتے. تو فرماتے ہیں کہ ان کا یہ شعر مجھے بڑا پسند ہے اور مجھے امید ہے کہ یہی شعر ان کے جنت کے داخلے کے لیے کافی ہوگا. حجوت محمد فاجبت عنہ وعند اللہ فی ذاک الجزاء فإن ابی و والدتی و عرضی لعرض محمد منکم وقاء. کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مذمت کرتے ہو, میں اس کا جواب دیتا ہوں اور مجھے امید ہے کہ اللہ مجھے اس کی جزا دے گا اور میرا والد, میری والدہ, میری عزت, سب کچھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پہ قربان. تو ان کا یہ شعر ان کی کامیابی کے لیے کافی ہوگا. تو یہ اس پر آپ غور کیجئے کہ دل میں کوئی میل کچیل نہیں رہے. حالانکہ قصہ عشق میں اور قصہ تہمت میں ان کا ایک کیا کرتی تھی. حالانکہ ایک شوہر کی کئی بیویاں ہوں اور سوکنے جن کو کہا جاتا ہے, تو وہ آپس میں ان کی مخاصمت ہوتی. کتب سیرت میں اور کتب حدیث میں موجود ہے. تو الغرض عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جو بہت زیادہ مناقب اور بڑے وسیع علم کی وہ مالک تھیں, تو یہ امت کی بہت بڑی محدثہ, فقیہ اور عالمہ کیا اور دین کی خدمت کی. اور نبی علیہ السلام کے انتقال کے بعد ایک قسم کا تفرغ تھا لوگوں کو پڑھانے میں اور اس علم کو منتقل کرنے میں, اور بڑا ایک کردار تھا, عظیم الشان کردار کہ انہوں نے پیش کیا اور وہ علم امت تک پہنچا اور رہنمائی کا باعث بنا. آپ کی احادیث کچھ ایسی بھی جو عقائد سے متعلق تھی, ایسی بھی احادیث جو اخلاق سے متعلق تھی, ایسی بھی احادیث جو عمل سے متعلق تھی. ان کا یہ فرمانا کہ جو شخص نبی اسلام کے خلق دیکھنا چاہتا ہے وہ قرآن دیکھ لے, یہ سارا قرآن اللہ کے پیغمبر کا اخلاق. یہ حدیث اور یہ قول ایک بڑی وسیع اساس ہے, بڑی قوی اساس ہے اس دین کے فہم کی. اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا صحیح یہ حدیث مروی ہے, نبی اسلام کا فرمان من احدث فی امرنا ہذا ما لیس منہ فہو رد. جس شخص نے ہمارے اس دین میں نئی چیز جاری کر دی جو دین میں سے نہیں ہے, کتاب و سنت میں نہیں ہے, وہ مردود ہے. محدثین فرماتے ہیں کہ یہ ایک ہی حدیث آدھا دین ہے. اور یہ حدیث عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے اللہ کے پیغمبر سے بیان کی. تو اس طرح اگر ان کی احادیث کو جمع کیا جائے تو ایک بڑا عظیم ذخیرہ ہے. ان کے مناقب اور فضائل بہت زیادہ ہیں, اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو. عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی جو تاریخ وفات ہے وہ سن ستاون ہجری. یہ سن متفق ہے, البتہ مہینے میں اختلاف ہے. بعض علماء نے شوال کا مہینہ لکھا ہے اور بعض علماء نے رمضان کا مہینہ لکھا ہے, لیکن سن جو ہے وہ متفق علیہ ہے کہ سن 57 ہجری میں آپ کا انتقال ہوا. اور جب آپ کا انتقال ہوا اس وقت آپ کی عمر تقریباً 63 سال تھی. اور رات کو آپ کو دفن کیا گیا, جنت البقیع میں. اور ابو حریرہ رضی اللہ عنہ اس وقت مدینے کے عامل تھے, وہ قبر میں اترے, ان کے ساتھ عبداللہ بن زبیر تھے, عروہ بن زبیر تھے, اور قاسم بن محمد بن بکر تھے, اور ان کے بھائی عبداللہ بن محمد بن بکر تھے. یہ سب قبر میں اترے اور انہیں قبر میں اتارا, اور ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے ان کا جنازہ پڑھا. تو یہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی سیرت اور ان کے مراقب سے کچھ وہ چیزیں جو محدثین نے صحیح اسناد سے پیش کی ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کی. اللہ رب العزت ان سے راضی ہو. اور وہ منفی عناصر جو عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے سامنے گستاخیاں کرتے ہیں, اللہ ان کو ہدایت دے, اور اگر وہ ہدایت کے قابل نہیں ہے تو اللہ ان کو غرق کر دے, تباہ و برباد کر دے. میری مراد وہ روافض جو عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں اور بہت سے صحابہ کے بارے میں زبان درازی کرتے, ایسے لوگ کسی قسم کے تعلق اور مداہنت کے مستحق نہیں. منہجی اعتبار سے پوری امت کو ان سے برات کا اظہار کرنا چاہیے. جو عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اللہ کے پیغمبر کی بیوی ام المومنین, ان پر طعن و تشنیع کرتے, اللہ رب العزت ہدایت عطا فرمائے, اور اللہ رب العزت ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم ان سیرتوں کو اور ان مناقب اور مناہج کو اپنے لیے مشعل راہ قرار دیں, اور خاص طور پہ اس امت کی خواتین کو کہ وہ اس سیرت کو اپنائیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہی فضائل اور مراقب کی بنا پر ان سے محبت کیا کرتے تھے. چنانچہ اسی محبت کی ایک دلیل صحیح بخاری میں حدیث ہے, ایک طویل حدیث ہے جس میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے ایک واقعہ بیان کیا قبل اسلام کا, جس میں 11 عورتیں جمع ہوئیں اور ہر عورت نے کہا کہ اپنے اپنے شوہر کے بارے میں بتاؤ کہ اس کے اخلاق کیسے ہیں اور وہ کیسا ہے, اس کا رویہ کیسا ہے, اور کوئی عورت جھوٹ نہ بولے, بالکل سچ بولے. چنانچہ ان تمام عورتوں نے اپنے اپنے شوہر کے بارے میں کچھ جملے کہے, اور تقریباً ہر عورت نے اپنے شوہر کی مذمت کی. کسی نے اس کے اپنے شوہر کے بخل کا ذکر کیا, کسی نے بدصورتی کا ذکر کیا, کسی نے اور جو خصائل ذمیمہ ان کا ذکر کیا, بعض نے ان کی تعریف بھی کی اپنے اپنے شوہروں کی. ایک عورت ام زرع جس کا شوہر ابو زرع, اس نے اپنے شوہر کی بڑی تعریف کی, اس کی ثقافت کی, تعلق کی, اور اس کی محبت کی, حسن عشرت کی, حسن صحبت کی, بڑی تعریف کی. اور جب عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا وہ پورا واقعہ بیان کر چکی اور وہ پوری خبر بیان کر چکی, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کنت لکی کابی زرع لام زرع, اے عائشہ میں تیرے لیے ایسا ہوں جیسے ابو زرع ام زرع کے لیے تھا. یعنی ابو زرع نے ام زرع کی بڑی خدمت کی, اس کی بڑی اس نے عزت کی, اور اس کو بڑا مقام دیا, اور اس پر سخاوت کی, اور اس کو ایک بڑا مقام دے کر رکھا. تو اللہ کے نبی نے سمجھا کہ عائشہ میں تیرے لیے ایسا ہوں جیسے ابو زرع ام زرع کے لیے. اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے اس کا جواب دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ میرے لیے اس سے بھی بہتر. ابو زرع نے ام زرع کو جو محبت دی, جو مقام اور تکریم دیا, آپ میرے لیے اس سے بھی بہتر. تو اس پورے قصے میں عائشہ صدیقہ کی فضیلت واضح ہوتی اور ان کی فراست واضح ہوتی. باہر کیف نبی علیہ السلام کو ان سے بڑی محبت اور پیار تھا, اور یہ ان کے فخر کے لیے کافی. یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب انتقال فرماتے ہیں تو اس دن باری بھی عائشہ کی تھی, اور عائشہ فرماتی ہیں کہ یہ مجھے خصوصیت حاصل ہے کہ جب نبی علیہ السلام کا انتقال ہوا تو نبی علیہ السلام کا سر مبارک میرے سینے سے ٹکا ہوا تھا. نبی علیہ السلام میرے گھر میں فوت ہوئے, میری باری کے دن فوت ہوئے, آپ کا سر میرے سینے سے ٹکا ہوا تھا, اور آخری لمحات میں اللہ تعالیٰ نے میرے اور اللہ کے پیغمبر کے لعاب دہن کو جمع کر دیا. اس کا قصہ یہ کہ عائشہ صدیقہ کے بھائی عبد الرحمن اللہ کے پیغمبر کے پاس آئے, اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے آئے. اس وقت ان کے ہاتھ میں ایک تر مسواک تھی. عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ میں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا, کہ اس مسواک کو دیکھ رہے ہیں تو میں یہ سمجھ گئی کہ آپ مسواک کرنا چاہتے ہیں. چاہتے میں نے وہ مسواک اپنے بھائی سے لی اور اپنے منہ میں چبا کر اس مسواک کو نرم کیا اور نرم کر کے اللہ کے پیغمبر کو دی. پھر اللہ کے پیغمبر نے بڑے اچھے طریقے سے وہ مسواک استعمال کی. تو یہ مجھے خصوصیت حاصل ہے کہ نبی علیہ السلام جب اس دنیا سے گئے تو اللہ تعالیٰ نے میرے منہ کے لعاب کو اور اللہ کے پیغمبر کے منہ کے لعاب کو جمع کر دی. تو یہ سب اسی محبت کی دلیل ہے. ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ سے کہا تھا کہ عائشہ میں جانتا ہوں مجھ سے تم ناراض کب ہوتی اور خوش کب ہوتی. جب تم مجھ سے خوش ہوتی ہو تو تم یوں قسم کھاتی ہو کہ لا رب محمد مجھے محمد کے رب کی قسم, اور جب تم مجھ سے کچھ اکھڑی ہوتی ہو تو یوں قسم کھاتی ہو لا رب ابراہیم پھر میرا نام نہیں لیتی. عائشہ صدیقہ نے جواب دیا کہ یہ بات درست ہے لیکن جب میں ابراہیم کے رب ابراہیم کا نام لیتی ہوں اس وقت آپ کا نام صرف زبان پر نہیں ہوتا دل میں پوری طرح ہوتا ہے. تو یہ سب یہ محبت کی دلیل ہے اور یہ محبت ہی در حقیقت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی شان اور ان کی منقبت کا باعث ہے کہ وہ شخصیت جو اللہ کی محبوب ہیں جو حبیب اللہ ہے جن کا لقب حبیب اللہ ہے ان کو اللہ کے ان کو اپنی بیوی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے سب سے زیادہ محبت تھی اور ان کا وہ اکرام کرتے ان کو ان کی عزت کرتے اور ان سے محبت کرتے اور یہ ان کی منقبت کے لیے سب سے زیادہ فضلی جو ہے وہ دلیل ہے. تو اللہ رب العزت ہمیں توفیق دے کہ ہم کتاب و سنت کو مشعل راہ بنائیں اور سلف صالحین کی سیرتیں اور ان کے واقعات کو اپنے لیے درس کا باعث بنائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. آپ نے سوال کیا ہے کہ عورت پر علم حاصل کرنا فرض ہے یا نہیں. اس کا جواب یہ ہے کہ عورت پر علم حاصل کرنا فرض ہے, جس کی دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم, کہ علم طلب کرنا ہر مسلم کا فریضہ, ہر مسلم کا فریضہ ہے کہ علم حاصل کرے. اس میں اگرچہ مسلم مذکر کا فریضہ ہے لیکن عورتوں کے احکام مردوں کے ذمن میں, یعنی شریعت نے جو احکام دیے ہیں ان میں مخاطب مرد ہیں لیکن وہ اس میں عورتیں بھی شامل ہیں. جیسے اقیم الصلاۃ نماز قائم کرو, اب یہ صیغہ مذکر کے مؤنث کا نہیں, جس کا معنی یہ نہیں کہ صرف مرد نماز قائم کرے عورتیں نہ کریں. نہیں, النساء شقائق الرجال, جو شریعت کے احکام اور اللہ رب العزت کا جو خطاب ہے اگرچہ وہ مردوں کے لیے تقریباً لیکن عورتیں بھی اس میں شامل. تو نبی علیہ السلام کا یہ فرمانا کہ علم حاصل کرنا ہر مسلم کا فریضہ ہے, اس یہ فرمان آپ کا مردوں عورتوں سب کے لیے. دوسری بات یہ کہ عورتیں بھی دین کے مکلف ہیں, نماز پڑھنا اور زکوٰۃ دینا, روزے رکھنا, حج کرنا, اور پھر عقائد مناہج اللہ تعالیٰ کی توحید اس کی معرفت. تو ان تمام چیزوں کی ادائیگی علم کے بغیر ممکن نہیں. لہذا جس طرح علم طلب کرنا مردوں پر فرض ہے اس طرح علم طلب کرنا عورتوں پر بھی فرض ہے, لیکن عورتوں کے طلب علم کی حدود ہیں, مرد کے لیے اتنی حدود نہیں. وہ جہاں جائیں اپنے ملک سے باہر جائیں جا کے علم حاصل کریں اور اساتذہ کے پاس جائیں مشائخ کے پاس جائیں. عورتیں علم حاصل کریں لیکن ان ایک پردے کا تحفظ جو شریعت میں پردے کی قید ہے, اور بہت زیادہ گھر سے باہر نہ رہنا, کیونکہ اللہ پاک کا فرمان ہے وقرن فی بیوتکن, کہ اپنے گھروں میں بیٹھا کرو اپنے گھروں میں بیٹھی رہا کرو. یہ عورتوں کے لیے اللہ رب العزت کا امر ہے, بلکہ یہ امر امہات المؤمنین کے لیے. تو عورتیں کوشش کریں کہ زیادہ وقت ان کا گھر میں گزرے, اور بعض ایسے دروف یا علمی حلقات جو مساجد میں ہوتے ہیں, مشائخ آتے ہیں درس دیتے ہیں, تو اس وہ ایک گھنٹے کا پروگرام دو گھنٹے کا پروگرام اس میں شرکت کرے, یا بعض مدارس ایسے جس میں خواتین کی تعلیم کا اہتمام ہے اس میں وہ جا سکتی ہیں. ایک گھنٹے کے لیے گئیں, دو گھنٹے کے لیے, ایک دو پیریڈ اٹینڈ کی, واپس آ گئیں. تو یہ حدود ہیں خواتین کے لیے, لیکن بہت زیادہ مردوں کی طرح نکلنا اور ہر وقت باہر رہنا, گھومنا پھرنا کبھی یہاں اور کبھی وہاں, اس قدر یعنی حدود نہیں ہے عورتوں کی. تو اس کا وہ خیال رکھیں, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی اپنے ذہن میں رکھیں کہ ایک عورت ہر اعتبار سے پردہ ہے, حتیٰ کہ اس کی آواز بھی پردہ, یعنی بقدر ضرورت وہ کسی سے بات کر سکتی. اور آج کل ہم نے دیکھا کہ عورتوں کی کیسٹیں اس کا رواج بڑھتا جا رہا ہے, اور مرد وہ کیسٹیں خریدتے ہیں تقسیم کرتے ہیں, اور ایک عورت کو معلوم ہے کہ اس کی کیسٹیں دس دس ہزار بن کر تقسیم ہو رہی ہیں اور مرد بھی سنتے ہیں. تو یہ چیز غلط ہے. ایک عورت کا ریڈیو پر آنا, ٹی وی پر آنا اور آ کر گفتگو کرنا, یہ تمام چیزیں شریعت کی حدود کے منافی ہیں. تو عورت کا علم کے ساتھ تعلق ہونا چاہیے, کیونکہ دین کے فرائض, واجبات, عقیدہ اور مناحد کی معرفت, نماز, روزہ اور دیگر احکام, حیض کے مسائل, طہارت کے مسائل, ان کو پہچانا عورت پر فرض ہے, ضروری ہے, تاکہ ان کی صحیح طریقے سے ادائیگی کر سکے. لیکن اپنی حدود کو سامنے رکھ کر اور پہچان کر اس میدان میں آئے انشاءاللہ تعالی. ہاں, آپ نے سوال کیا ہے کہ ایک عورت گھر سے خوشبو لگا کر نکلے تو اس کی کیا سزا ہے یا کیا حکم ہے؟ پہلی بات یہ کہ شریعت نے اس کے آداب بیان کی. نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ مرد کی خوشبو وہ ہے جس کا رنگ دبا ہوا ہو, مخفی ہو, اور خوشبو ابھری ہوئی ہو, وہ مہکے. اور عورت کی زینت وہ ہے یا خوشبو وہ ہے جس کی خوشبو دبی ہوئی ہو اور رنگ اس کا مہکے, اور وہ بھی شوہر کے لیے, یعنی باہر وہ استعمال کر کے باہر جائے اور لوگ اس زینت کو دیکھیں, یہ ناجائز ہے, کیونکہ عورت پورا پرد ہے, سر کے بال سے لے کر پاؤں تک پرد ہے. اچھا, اب باقی رہا سوال, یعنی خوشبو لگا کے باہر نکلتی ہے, اس کے بارے میں نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جو عورت گھر سے باہر نکلے خوشبو لگا کر, چاہے وہ مسجد کی طرف جا رہی ہو نماز پڑھنے کے لیے, فرمایا کہ جو عورت خوشبو لگا کر گھر سے باہر نکلے اور مردوں کے پاس سے گزرے اور مرد اس کی خوشبو سونگے, فہی زانیت, وہ عورت زانی. یعنی جس مرد کی ناک میں وہ خوشبو گئی ہے, وہ اس مرد سے اس نے زنا کیے, واللہ المستعان. اور نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جو عورت گھر سے نکلے خوشبو لگا کر عشاء کی نماز کی, اب سفر تو اچھا, اس کا بازار نہیں جا رہی, نماز پڑھنے جا رہی, لیکن خوشبو لگائی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عورت گھر واپس جائے اور وہ غسل کرے جو جنابت کا غسل ہے. یعنی جو غسل مرد اور عورت جنابت سے فارغ ہو کے کرتے ہیں, وہ غسل کرنا فرض ہے, تب وہ اس کی خوشبو جو ہے وہ صاف ہوگی. تو اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ اس کے احکام بڑے سخت ہیں, تو ایک عورت کو اس معاملے میں احتیاط کرنی چاہیے. وہ آپ کا سوال یہ ہے کہ مرد اور عورت کی نمازوں میں فرق ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ مرد اور عورت کی نمازوں کو فرق نہیں, کچھ فرق ہے لباس کے حوالے سے, جیسے مرد کا لباس ٹخنوں سے اوپر اور عورت کا لباس ایسا ہو جس سے ٹخنے ڈھکے ہوئے ہوں. بلکہ نبی علیہ السلام کے دور میں عورتیں بعد ایسا لباس پہنتی تھیں کہ ان کا کپڑا زمین سے ٹکرا رہا ہوتا تھا, زمین سے ٹکرا. اور بعض عورتیں نے سوال کیا نبی علیہ السلام سے کہ ہم لمبا کپڑا پہنتی ہیں تاکہ پوری طرح پردے میں آ جائیں, اور جب ہم مسجد آتی ہیں تو بعض اوقات ہمارا جو کپڑا ہے وہ زمین سے مس ہو رہا ہوتا ہے, زمین پاک بھی ہوتی ہے ناپاک بھی ہوتی ہے, تو کیا حکم ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر ناپاک زمین پر کپڑا لگ جائے تو بعد میں جب پاک زمین پر لگے گا تو وہ اس کو پاک کر دے گا. تو آپ نے اسے روکا نہیں کہ تم کپڑے کو چھوٹا کر لو, کپڑا لمبا ہی رکھو تاکہ پوری عورت پردے میں رہے. تو یہ ایک فرق ہے, یہ مرد کے لیے سر کو ڈھانپنا ضروری نہیں اور نہ یہ عبادت کا حصہ ہے, عورت کے لیے فرض ہے کہ وہ اپنے سر کو ڈھانپے. تو باقی جو نماز کی حیات ہے, رفع الیدین کیسے کرنا, ہاتھ سینے پر باندھنے, رکوع اور سجود کی حیات, کھڑا ہونا, قیام کرنا, یہ سب کا سب مرد و عورتوں کا برابر ہے, شریعت نے کوئی فرق نہیں کیا. اس بارے میں کوئی حدیث نہیں ملتی جو یہ بات واضح کرے کہ عورتوں اور مردوں کی نماز میں فرق ہے, سجدے میں فرق ہے, رکوع میں فرق ہے, یا ہاتھ باندھنے کی کیفیت میں فرق ہے, ایسی کوئی حدیث نہیں ملتی. جو فرق بعض احادیث میں ہے وہ بیان ہے, جیسے پردے کا, لباس کا. اس طرح نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ مردوں کی بہترین صف پہلی صف ہے اور عورتوں کی بہترین صف آخری صف ہے. تو یعنی یہ کچھ فرق ہے, باقی نماز کی جو ہیئت ہے اور نماز کی جو حالت ہے اور ارکان کی ادائیگی ہے, اس میں کوئی فرق نہیں. یعنی اللہ رب العزت نے, آپ کا سوال یہ ہے کہ عورت اگر بغیر پردے کے, بغیر حجاب کے گھر سے باہر جائے گی تو شریعت میں اس کا کیا حکم ہے؟ اللہ تعالیٰ نے حجاب اور پردہ عورت پر فرض کیا, اور یعنی اس کا جسم کو کوئی حصہ نظر نہیں آنا چاہیے, اور یہ یعنی قیامت کی علامات میں نبی علیہ السلام نے بیان کیا کہ آخری دور میں عورتیں اس طرح ان کے سر ہوں گے جیسے یعنی اونٹوں کی کوہانیں اور مائلات اور ممیلات, یعنی وہ مردوں کی طرف مائل ہوں گی اور مردوں کو اپنی طرف مائل کریں گی, کھلے چہرے اور زینتیں ان کی کھلی ہوں گی, نمایاں ہوں گی, اور وہ بازاروں میں پھریں گی اور مردوں میں جائیں گی. فرمایا کہ یہ علامات قیامت میں سے ہیں, اور ایسی عورتیں قیامت کے دن آئیں گی اور ان کے پاس نیک اعمال کا حصہ نہیں ہوگا, بلکہ بالکل برہنہ اور خالی ہاتھ ہوں گی, ان کی نیکیاں برباد ہو چکی ہوں گی. تو حجاب اور پردہ فرض ہے, اور ایک عورت کے لیے بہتر ہے کہ وہ گھر سے باہر نہ نکلے الا یہ کوئی ایسی ضرورت ہو جو بہت ہی اہم ہے, اس کے لیے گھر سے باہر نکلے, اور وہ بھی پورے پردے میں چھپ کر, کیونکہ پردہ اللہ تعالی نے فرض کر دیا, اور جب پردہ فرض ہو گیا تو اب یہ فرائض میں سے ہے, اب اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا. تو شریعت میں اس کی وعیدیں موجود ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے سخت اور شدید احکام بیان کیے ہیں ان عورتوں کے لیے جو بے پردہ یا اپنی زینتوں کو ظاہر کر کے باہر نکلتی ہیں, اور جو ان کے شوہر ہیں یا جو ان کے ولی امر ہیں ان کو چاہیے کہ وہ ان کو نصیحت کریں اور ان کو سمجھائیں تاکہ اللہ رب العزت کی نافرمانی سے وہ بچ سکیں, کیونکہ شریعت میں اس کے شدید احکام ہیں. اور اگر وہ عورت شادی شدہ ہے تو اس کا شوہر ان مراحل میں سمجھائے جو مراحل شریعت نے بیان کی. پہلا مرحلہ یہ ہے کہ اس کو وعظ کرے, تلقین کرے, اور شریعت کے احکام اس کو سنائے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہے, اللہ تعالیٰ نے پردے کا حکم دیا, اللہ تعالیٰ نے اپنی پیغمبر کی بیویوں سے کہا وقرنا فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی, کہ اپنے گھروں میں ٹکی رہو, اور جاہلیت کا جو تبرج ہے اور بے حیائی اور اپنی زینتوں کو اوپن کرو اور اپنے گھروں میں رہو. یعنی کتنا اہم معاملہ ہے, دیکھیں اللہ تعالیٰ نے حکم کس کو دیا, اپنے پیغمبر کی بیویوں کو, جو تقوی اور پرہیزگاری کے پہاڑ تھے. اور وہ دور کون سا تھا؟ وہ دور بڑا مثالی دور تھا, خیر القرون قرنی, صحابہ کا دور. سب متقی تھے, یعنی باہر جو لوگ پھر رہے ہیں وہ متقی اور پرہیزگار ہیں, اور جو حکم وہ اللہ کے پیغمبر کی بیویوں کو, وہ بھی متقی اور پرہیزگار ہیں. تو اتنے مثالی معاشرے میں اگر عورت کو حکم ہے جو اپنے گھر میں رہے اور باہر نہ جائے, تو آج کے دور میں جہاں قدم قدم پر بے حیائی ہے اور فتنہ اور فساد ہے, اور جو خاص طور پر جن علاقوں میں آپ رہتے ہیں, یہ برطانیہ کے علاقے, وہاں جو صورتحال میں بیان کی جاتی ہے, تو فساد اور فتنے کے وہاں بڑے مقامات اور بڑے مواقع ہیں, تو پھر وہاں کیا حکم ہوگا؟ جب مدینہ منورہ میں اتنے پاکیزہ معاشرے میں اللہ تعالیٰ نے پردے کا حکم دیا اور اپنے پیغمبر کی بیویوں کو گھر میں ٹکے رہنے کا حکم دیا, جب اس معاشرے میں یہ حکم ہے, تو آج وہ حکم کیسا ہوگا اور کتنا اہم ہوگا؟ تو ایسی عورتوں کے شوہروں کو چاہیے کہ وہ ان کو ان نصوص سے سمجھائیں, ان کو نصیحت دیں, اور ان کو واضح تلقین کریں. اگر پھر بھی باز نہ آئے تو پھر دوسرا مرحلہ شریعت نے بیان کیا, ان کو کچھ تکلیف دیں, یعنی اگر مارنے اور پیٹنے کی نوبت آ جائے تو یہ بھی, لیکن پیغمبر علیہ السلام فرمایا کہ ان کے چہرے پر نہ ماریں, ہو سکتا ہے چہرے پر کوئی ایسی ضرب لگ جن سے ان کے چہرے پر زخم آ جائے یا کوئی اور نقصان ہو جائے, اس کے بعد وہ کہیں اور شادی کے قابل نہ رہیں. تو اس سے پرہیز کریں, اس سے بچیں. اس سے بھی اگر باز نہ ہے تو پھر شریعت نے تیسرا مرحلہ بیان کیا, اور وہ یہ کہ ان کے بستر کو الگ کر دیں. بستر کا الگ ہونا یہ عورت کے لیے بڑا موجب تکلیف ہوگا, ہو سکتا ہے اس سے وہ باز آ جائے. اس سے بھی اگر باز نہ ہے تو پھر نافرمانی کو گھر میں برداشت کرنا یہ بیاست ہے, جس کو بے غیرتی کہا جاتا ہے. پھر شریعت نے حکم دیا کہ اس عورت کو طلاق دے دے, اگر وہ نہیں سمجھتی, نصیحت قبول نہیں کرتی, تو پھر فراق بہتر ہے تاکہ بندہ اپنی اور اپنی اولاد کی صحیح تربیت کر سکے اور اس کا گھر فتنے اور گمراہی سے بچ سکے. اللہ تعالی ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. یہ جہاں تک نصیحت کی بات ہے تو خواتین جو ہیں یہ دین اسلام میں ان کا بڑا ایک مرکزی مثالی کردار ہے جو شریعت نے بیان کیا. اگر اپنے گھر کی چار دیواری میں رہ کر اس کردار کو سمجھیں تو وہ بڑا کام کر سکتی. آج ایک خاتون کے لیے ضروری ہے کہ وہ امہات المومنین اور جو امت کی دیگر نیک عورتیں ہیں ان کے کردار کو اپنائیں, ان کی توجہ طلب علم کی طرف ہو, علمی حلقات, علمی دروس, کوئی مشائخ اگر آئیں اور ان کے درس ہوں تو پردے میں بیٹھ کر ان حلقات میں اور دروس میں شرکت کریں اور علم حاصل کریں. اصل میں علم جو ہے ہر مرض کی کا علاج ہے. اس لیے آپ نے دیکھا ام المؤمنین عائشہ صدیقہ کتنی بڑی عالمہ, یعنی 2210 حدیثیں انہوں نے نبی علیہ السلام کی بیان کی. یہ معمولی علم نہیں. تاریخ میں بہت سی عورتیں اس نہج پر تھیں, بہت سی امہات المومنین تھیں, بہت سی محدثات, یعنی ان محدثین جو کتابیں لکھی ہیں جیسے تہذیب و تہذیب نے حجر کی اور تہذیب کمال امام مرزی کی, اور اس طرح جتنی بھی کتابیں رجال کی, ان میں آخری جلد باقاعدہ عورتوں کے حوالے سے ہوتی ہے کہ عورتوں میں عالمات, محدثات اور فقیہ عورتیں, اور بعض بڑی فقیہ عورتیں جیسے حفصہ بنت سیرین, یہ محمد بن سیرین کی بہن ہے اور تابعین میں سے, بڑا ان کے پاس علم تھا. حتیٰ کہ آدم بن ابی عیاس ایک محدث گزرے, وہ فرماتے ہیں کہ افضلھا علی اخیھا, کہ میں حفصہ بنت سیرین کو اس کے بھائی محمد بن سیرین پر فوقیت دیتا ہوں علمی اعتبار سے, کہ وہ علم میں ان سے زیادہ تھی. حالانکہ محمد بن سیرین علم کا پہاڑ تھے اور بہت چوٹی کے محدث تھے. تو یعنی ان عورتوں کا اپنے لیے مثال بنائیں اور علم طلب کریں, علم حاصل کریں. آپ یاد رکھیں کہ آپ کے لیے آئیڈیل اور مثال اور نمونہ یہ عورتیں نہیں کہ بازاروں میں گھومتی ہیں اور جو نت نئے فیشن اپناتی اور جو خلاف شریعت امور اور حرکات کا ارتکاب کرتی ہیں, ایسے مقامات پر جاتی ہیں جہاں اللہ اس کے رسول کی نافرمانی ہو. آپ ان کو دیکھیں, ان کے اسٹائل کو اپنائیں, ان کی طرح بال بنائیں, ان کی طرح کپڑے پہنیں, ان کی طرح فیشن اختیار کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, من تشبہ بقوم فہو منہم, تم جس کے ساتھ دنیا میں مشابہت اختیار کرو گے انہی کے ساتھ قیامت کے دن ہوگی. اگر تمہارے آئیڈیل آج یہ ہیروئنیں جو مختلف نمونے اپناتی ہیں, مختلف حرکات کرتی ہیں, ان کے لباس, ان کی شکلیں, ان جیسی کٹنگ اور ان جیسے چہرے, تو قیامت کے دن انہی کے ساتھ ہوگی. اور اگر تمہارا آئیڈیل اور مثال امہات المومنین ہو اور وہ نیک خواتین ہو جو تاریخ اسلام میں کا ایک حصہ ہے, تو اللہ رب العزت ان کی معیت, ان کی رفاقت اور صحبت عطا فرمائے گا. اور اصل جو ہمارے لیے جو توجہ طلب چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی آخرت کو بنائیں, آخرت کو سنواریں. ہم جو کچھ کر رہے ہیں دنیا کی خاطر کر رہے ہیں, دنیا کی زینتیں, یہ دنیا کی زندگی کب تک قائم رہے گی؟ اگر ہم ان کے روش پر چلیں گے, نقش قدم کو اپنائیں گے, تو پھر بڑی وعیدیں موجود ہیں. جیسے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ وہ عورتیں لعنت کی مستحق ہیں جو عورتیں اپنے بالوں کے ساتھ مصنوعی بال لگاتی ہیں, اور وہ عورتیں بھی ملعون ہیں جو لگواتی ہیں. لگوانے والی بھی ملعون ہیں, لگانے والی بھی ملعون ہیں. جیسے یہ بیوٹی پارلر ہے, اس میں یہ سارے انتظامات ہوتے ہیں. فرمایا کہ یہ لعنت کی مستحق ہیں. اس طرح وہ عورتیں بھی لعنت کی مستحق ہیں جو اپنے بدن کی کھال میں سرما بھرواتی ہیں خوبصورتی کے لیے. فرمایا کہ وہ عورتیں بھی ملعون ہیں جو اپنی بھووں کے بالوں کو تراشتی ہیں, ان کو باریک کرتی ہیں خوبصورتی کے لیے. تو یہ سب کے سب وہ فیشن ہے جو اس دور کی پیداوار ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی تقلید کے بجائے امہات المومنین کو دیکھیں, کتاب و سنت کے احکام کو دیکھیں اور اپنی آخرت کو سنواریں, آخرت اصلاح کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج سے لوٹے اور خاص طور پر عید کے خطبے میں آپ نے عورتوں کو الگ خطاب کیا, فرمایا کہ یا معاشر النساء تصدقن واكثرن من الاستغفار, اے عورتوں کثرت سے صدقہ دو اور کثرت سے استغفار کرو. فانی اریتکن اکثر اہل النار, تم کو میں نے جہنم میں زیادہ دیکھا ہے, جہنم میں تم زیادہ ہو اور مرد کم ہیں. عورتوں نے پوچھا کہ کیوں, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے دو سبب ہیں, ایک یہ کہ تکثرن اللعن وتکثرن العشیر, کہ تم تمہاری زبانوں پر لعنت اور ملامتیں بہت ہوتی ہیں اور شوہروں کی نافرمانی اور بدسلوکی بہت کرتی ہو. یہ دو اسباب ہیں جہنم کے داخلے کے. اور ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, المرأة اذا صلت خمسها وصامت شهرها واطاعت بعدها وغسلت فرجها فلتدخل من اي ابواب الجنه شاءت, عورت اگر پانچ وقت کی نمازیں پابندی سے پڑھ لے اللہ کے پیغمبر کی سنت کے مطابق اور رمضان کے روزے رکھ لے پوری پابندی کے ساتھ, اپنے شوہر کی عزت کر لے, فرما برداری کر لے اور اپنی عزت کی حفاظت کر لے, اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جنت کے آٹھوں دروازے کھول دے گا کہ جہاں پہ چاہو داخل ہو جاؤ. ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ عورتیں اپنے شوہروں سے محبت کرنے والی, اپنی اولاد کی تربیت کرنے والی, اور یہ عورتیں جو حمل کی تکلیفیں برداشت کرتی ہیں اور بچوں کو دودھ پلانے کی تکلیفیں برداشت کرتی ہیں, اگر یہ اپنے شوہروں کی نافرمانی نہ کریں اور نمازوں کی پابندی کریں تو ان کا ٹھکانہ جنت کے علاوہ اور کچھ نہیں. تو ان نصوص کو سامنے رکھیں کہ دیکھیں ہمارے انہیں ایک خاتون کے لیے جنت کو پا لینا کتنا آسان. تو عورت کا کردار دین اسلام بڑا اہم ہے. عورت جب ماں بنتی ہے, بچے ہوتے ہیں, تو پہلی جو بچوں کی درسگاہ وہ عورت کی گود ہے, اس میں وہ بچے کی جو چاہے تربیت کر دے اور اس کا مستقبل بنا دے. دیکھیں امام بخاری رحمت اللہ علیہ اتنے بڑے محدث جنہوں نے ایسا کام کیا جو امت میں کوئی نہیں کر سکا, اور امام بخاری کی اس تربیت میں ان کی والدہ کا ہاتھ, جب وہ پیدا ہوئے تو یتیم ہو چکے تھے اور ان کی والدہ نے ان کی تربیت کی, ان پر محنت کی, حتیٰ کہ ان کے والد اتنے بڑے مالدار تھے وہ سارا مال اپنے اس بیٹے کی تربیت اور تعلیم پر خرچ کر دیے. نتیجے یہ کہ اتنے بڑے محدث بن گئے, ایسا کام کر گئے جو کام امت کے لیے ایک مثال بن گیا اور رہنما بن گیا. اب اس میں ان کی والدہ کا حصہ نہیں ہوگا؟ صحیح بخاری, امام بخاری سے ان کی زندگی میں 90,000 محدثین نے پڑھی, صدقہ جاری نہیں بن گیا امام بخاری کی والدہ کے لیے؟ اور آج تک بخاری پڑھی جا رہی, مدارس میں پڑھائی جا رہی, حدیثیں بیان ہو رہی, لوگ سنتے ہیں, پڑھتے ہیں, پڑھاتے ہیں, عمل کرتے ہیں, عمل کراتے ہیں, دعوت دیتے ہیں. یہ سارا ثواب مستقل جاری ہے امام بخاری کے لیے بھی اور ان کی والدہ کے لیے بھی. تو اگر ہم دین پر توجہ دیں اور دین کے ساتھ تعلق رکھیں, اور اب امت کی جو نیک خواتین ہیں ان کو اپنا مثال بنائیں, آئیڈیل بنائیں, تو یہ چیزیں ہمارے لیے بہتر ہیں. تو عورت کا ایک مثالی کردار ہے, اس کردار کو انجام دیں. عورت کا وہ کردار نہیں ہے جو آج بہت سے دعات پیش کرتے ہیں. ہمارے ہاں آج کل انتخابات کا دور ہے, ہو چکے ہیں, اور انتخابی جماعتیں, سیاسی جماعتیں, دینی جماعتیں بلا تمیز عورت کو استعمال کر رہے ہیں, ان کے ووٹ کو استعمال کر رہے ہیں, عورتوں کو گھروں گھروں میں بھیجا جا رہا ہے ان کے انتخابات کی تشہیر کے لیے. یہ کام عورتوں کے نہیں ہے. عورت پردہ کرے, عورت اپنے گھر میں رہے, عورت اپنے تمام جو اس کی حدود ہیں ان میں رہ کر علم کو حاصل کرے, علم پر عمل کرے, اپنی اولاد کے ساتھ محبت کرے, شفقت کرے, اپنے شوہر کی فرمانبرداری کرے, ان حدود میں رہ کر دین کا کام کرے, تو اس کا ایک مرکزی کردار ہے. اللہ تعالیٰ عورتوں کو توفیق دے کہ اس مرکزی کردار کو سمجھیں اور اس کو اپنائیں.